پاسدارانِ انقلاب کی پیامبرِ اعظم سات فوجی مشقوں کا آغاز، تین روزہ مشقوں میں انواع و اقسام کے میزائلوں کا تجربہ کیا جائے گا۔ امریکہ اور یورپ نے توانائی کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے، تیل کی پابندی کے نفاذ پر ایران کا رد عمل۔ بحرین کی انقلابی تحریک، آل خلیفہ اور آل سعود کی افواج کے تشدد کے باوجود عوام کے ملک تیر مظاہرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ عظیم سوسواری حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ پیامبر اعظم سات کے نام سے پاسداران انقلاب اسلامی فورس کی تین روزہ میزائلی مشقیں پیر سے شروع ہو گئی ہیں۔
پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل امیر علی حاجی زادہ نے پیغمبر اعظم سات فوجی مشقوں کے پروگراموں اور اہداف و مقاصد کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ان فوجی مشقوں کے دوران دور مار، درمیانہ فاصلے تک مار کرنے والے اور کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کو فائر کیا جائے گا۔ جنرل حاجی زادہ نے کہا کہ یہ فوجی مشقیں ہر سال ہونے والی پیغمبر اعظم فوجی مشقوں کا ہی تسلسل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ مشقوں سے ان مشقوں کا فرق یہ ہے کہ ملک کے میدانی علاقوں میں ایسے اڈے بنائے گئے ہیں جو علاقے میں غیر ملکی افواج کے اڈوں سے مشابہت رکھتے ہیں، جن پر ان میزائلوں کو فائر کرنے سے یہ سہولت پیدا ہوگی کہ ہمارے کمانڈروں کو اس بات کا آسانی سے اندازہ ہو سکے گا کہ ان میزائلوں کا نشانہ کتنا صحیح اور دقیق ہے، اور اسی طرح وار ہیڈ اور لانچنگ پیڈ کی کارکردگی کا پوری طرح اندازہ ہو سکے گا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل حاجی زادہ نے پیغمبر اعظم سات فوجی مشقوں میں نئی کامیابیوں اور پیش رفت کی جانب جن کا جائزہ لیا جائے گا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں کی مشقوں کے دوران قیام نامی میزائل کو، جس پر گزشتہ دو سال سے کام ہو رہا تھا، مشقوں کے مختلف اڈوں کے حوالے کیا جائے گا تاکہ انہیں فائر کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ان مشقوں کے دوران خلیج فارس نامی اینٹی وار شپ میزائل کا بھی تجربہ کیا جائے گا، جسے گزشتہ برس ایران کی وزارت دفاع نے تیار کیا ہے۔ جنرل حاجی زادہ کے بقول گزشتہ مشقوں کے دوران میزائلوں کی رینج سے ہٹ کر معینہ نشانے اور ہدف پر ہی توجہ دی جاتی تھی، لیکن اس بار کی مشقوں میں ملک کے مختلف علاقوں سے مختلف نشانوں کی طرف یہ میزائل فائر کیے جائیں گے۔ واضح ہے کہ پیغمبر اعظم سات فوجی مشقوں کا منظم طریقے سے انعقاد اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہر طرح کے جنگی میدانوں میں ایران کی مسلح افواج پوری طرح آمادہ و چاق و چوبند ہیں اور اغیار کی ہر طرح کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پالیسی بھی دفاع کے اصولوں پر استوار ہے، اسی لیے ایران کی دفاعی قوتیں اپنے فوجی ساز و سامان کو خود ہی تیار کر کے اور ہر طرح کے جدید ہتھیاروں سے لیس ہو کر ملک کے حساس علاقوں میں پورے اقتدار کے ساتھ موجود ہیں۔ علاقے اور علاقے سے باہر کے بعض ممالک کی طرف سے ایران کو دھمکیاں دی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو محض لفاظی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پیغمبر اعظم فوجی مشقیں ان کے لیے بہت ہی واضح پیغام کی حامل ہیں کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اپنے عوام کے ساتھ نزور طاقتوں کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان کی ہر طرح کی شیطنت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے میدان میں ڈٹی رہے گی۔ اس درمیان ایران کے دفاعی ماہرین کے ذریعے تیار کیے جا رہے جدید ترین میزائل اور ان کا تجربہ اس بات کو دنیا والوں پر ثابت کر رہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف ان کی گزشتہ 33 برس کی پابندیاں بے اثر ہو کر رہ گئی ہیں۔
پابندیوں سے ایران کے تیل کی برآمدات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن ان پابندیوں کے نفاذ سے امریکہ اور یورپ نے توانائی کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔
ایران کے خلاف امریکہ اور یورپی یونین کی جانب سے تیل کی پابندی کے نفاذ پر رد عمل میں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپ نے پابندیوں کے ذریعے دباؤ بڑھا کے بین الاقوامی سطح پر توانائی کی سلامتی اور عالمی منڈیوں میں توازن کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ رامین مہمان پرست نے کہا کہ امریکہ اور یورپ کے اس اقدام سے دنیا کا اقتصادی بحران شدید تر ہوگا، اور اس کے لیے انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ اور یورپ کی خود سرانہ پابندیوں کو آزاد تجارت کے اصول اور بین الاقوامی قوانین کے منافی بتایا اور کہا کہ امریکہ اور یورپ کو اپنے اس غیر قانونی اقدام کے سیاسی و سفارتی نتائج کے علاوہ مالیاتی و اقتصادی بحران میں شدت اور اپنے عوام کے احتجاج میں وسعت کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ رامین مہمان پرست نے کہا کہ اس اقدام نے ثابت کر دیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایران کے تعلق سے وہ تعمیری راستے پر نہیں چل رہے ہیں بلکہ کشیدگی بڑھانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور یورپ نے یہ غیر تعمیری قدم ایسی حالت میں اٹھایا ہے کہ ایران اور گروپ 5+1 کے مذاکرات کے عمل میں دو طرفہ اعتماد سازی پر تاکید کی گئی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایرانی عوام دباؤ اور دھمکیوں سے پسپائی اختیار کرنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ پابندی ان کے اتحاد و یکجہتی کے مزید مستحکم ہونے پر منتج ہوگی۔ دوسری جانب ایران کے وزیر پیٹرولیم رستم قاسمی نے کہا ہے کہ مغربی ممالک کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں سے ایران کی تیل کی برآمدات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ رستم قاسمی نے کہا کہ ایران علاقے کے ایک اہم ترین ملک کی حیثیت سے دنیا کے مختلف ممالک سے لین دین رکھتا ہے اور ایرانی تیل کے خاص خریدار موجود ہیں۔ یاد رہے کہ یورپی یونین نے امریکہ کی پیروی کرتے ہوئے ایران سے تیل کی درآمدات پر یک طرفہ پابندیاں عائد کی تھیں جن پر اتوار سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ یورپی ممالک نے ایران سے تیل کی خریداری بند کرنے کے ساتھ ہی ایشیائی ممالک پر بھی دباؤ ڈالا ہے کہ وہ ایران سے تیل نہ خریدیں، تاہم چین، ہندوستان اور جاپان جیسے ممالک ان پابندیوں پر کوئی توجہ دیے بغیر ایران سے بدستور تیل درآمد کر رہے ہیں۔ اگرچہ پابندیوں کے اثرات اور امریکیوں کے ذریعے کیے جا رہے دعووں کے مقاصد کے بارے میں بے شمار شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، لیکن کم از کم یہ بات طے ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین میں سے کوئی بھی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پابندیوں کی کشتی کو اپنے مد نظر مقاصد تک پہنچا سکے۔ در حقیقت امریکہ اور یورپی یونین نے خود کو ایک انجام شدہ عمل کے سامنے لا کھڑا کیا ہے جس کا ان کے پاس بھی بظاہر کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ یہ کام خود انہوں نے ہی شروع کیا تھا اور اس کے نتائج بھی خود ہی بھگتیں گے۔ اس درمیان یورپی یونین کو، کہ جسے اپنی تباہ حال معیشت کی فکر کرنی چاہیے تھی، سب سے زیادہ نقصان پہنچے گا۔ اس وقت یورپ اور ایشیا کے تقریباً 12 ممالک کو امریکہ کی ایک طرفہ پابندیوں سے مستثنی قرار دے دیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایران سے تیل کی خریداری رک جائے یہ بہت ہی مشکل امر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اپنے داخلی قوانین کو دوسرے ملکوں پر مسلط کر کے تجارتی میدان میں بھی اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو آزاد تجارت کے قوانین کے سراسر منافی ہے۔
عالمی ریڈ کراس سوسائٹی نے شام میں مسلح گروہوں کی جانب سے حملوں اور پرتشدد اقدامات میں اضافے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ جنیوا میں عالمی ریڈ کراس کے دفتر نے ہمس شہر اور شام کے دیگر شورش زدہ علاقوں میں عام شہریوں کے خلاف لڑائی بند کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ریڈ کراس سوسائٹی کا کہنا ہے کہ شہروں کی لڑائی میں پھنس جانے اور امداد رسانی میں پائی جانے والی مشکلات شدید طور پر تشویشناک ہیں۔ ریڈ کراس سوسائٹی کے مشرق وسطی کے ڈائریکٹر بیٹریس میجوان روگو نے شام کی ہلال احمر اور ریڈ کراس سوسائٹی کی مشترکہ کوششوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مسلح گروہوں کو لڑائی میں وقفہ دینے پر آمادہ کرنے کی غرض سے ایک ہفتے کی کوششوں کے باوجود ہمارے کارکن امداد رسانی میں اب تک ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لڑائی والے علاقوں سے عام شہریوں کو نکالنے اور زخمیوں کو ضروری طبی امداد پہنچانے میں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ عالمی ریڈ کراس کے عہدیدار نے بتایا کہ شام کی ہلال احمر کے 4 کارکن امداد رسانی کے دوران اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ عالمی ریڈ کراس سوسائٹی اور شام کی ہلال احمر دو ایسی عالمی تنظیمیں ہیں جو شام کے شورش زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں اور عام لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سعودی عرب، قطر اور ترکی سمیت بہت سے دوسرے عرب اور مغربی ملکوں کے حمایت یافتہ مسلح دہشت گرد شام کے مختلف شہروں میں عام شہریوں کا قتل عام اور سیکورٹی فورس پر حملے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مغربی اور عرب ذرائع ابلاغ شام کے واقعات کی ذمہ داری حکومت شام کے سر ڈال کر وہاں فوجی مداخلت کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بحرین میں آل خلیفہ حکومت اور عوام کی انقلابی تحریک کو روکنے میں پوری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ بحرین سے موصولہ رپورٹیں بتاتی ہیں کہ بحرینی سیکورٹی اہلکاروں اور سعودی فوجیوں کے وحشیانہ تشدد کے باوجود عوام کے مظاہروں میں وسعت آ گئی ہے۔
جزیرے سدرا کے الخارجیہ علاقے میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے اور عوام نے آل خلیفہ کی جیلوں سے سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے جیلوں میں قیدیوں کو دی جانے والی ایزاؤں کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور آل خلیفہ حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں قیدیوں من جملہ انسانی حقوق کے کارکن عبدالحادی الخواجہ کی تصاویر تھیں۔ سماہیج کے علاقے میں بھی عوام نے ایسے ہی مظاہرے کیے اور حیات منت ضلع کے نعرے لگائے۔ مظاہروں سے علاقے میں تعینات سیکورٹی اہلکاروں اور سعودی فوجیوں پر سراسیمگی طاری ہو گئی اور انہوں نے اندھا دھند آنسو گیس کے گولوں کی شیلنگ کی۔ بحرین میں 14 فروری 2011 سے شاہی حکومت کے خلاف عوامی تحریک جاری ہے۔ مظاہرین کے خلاف آل خلیفہ حکومت وسیع پیمانے پر طاقت کا استعمال کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک سینکڑوں افراد جاں بحق اور زخمی ہو چکے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ دریاسنا بحرین میں انسداد ایذا رسانی کمیٹی کے سربراہ روڈنی شیکسپیئر نے بحرینی عوام کو دی جانے والی ایذا رسانیوں پر عالمی برادری کی خاموشی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عام شہریوں کے خلاف وحشیانہ اقدامات کا ارتکاب کرنے کی بنا پر بحرینی حکام کو سزا دی جانی چاہیے۔ روڈنی شیکسپیئر نے عوام کے خلاف بحرین اور علاقے کے دیگر عرب ملکوں کے حکام کے وحشیانہ اقدامات کے لیے امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کی حمایت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آل خلیفہ حکومت کے وحشیانہ اقدامات کے لیے مغرب کی حمایت ایک ایسے وقت جاری ہے جب یہ حکومت ان ڈاکٹروں اور نرسوں کو بھی گرفتار کر رہی ہے جو حکومت مخالف مظاہروں میں زخمی ہونے والوں کا علاج کرتے ہیں۔ بحرین میں انسداد ایذا رسانی کمیٹی کے سربراہ نے بین الاقوامی عدالتوں میں آل خلیفہ حکومت کے حکام کے خلاف مقدمات پیش کیے جانے کے معاملے میں امریکہ، برطانیہ اور دیگر مغربی ملکوں کی مخالفت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ برطانوی حکومت نے رشید آل خلیفہ کا، جو بحرینی عوام کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچانے والی آرگنائزیشن کا سربراہ ہے، اولمپک کھیلوں میں شرکت کے لیے لندن پہنچنے پر گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا ہے۔ روڈنی شیکسپیئر نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ بحرین کی سیاسی جماعتیں اب اس سے زیادہ عوام کو زد و کوب کیے جانے، انہیں ایذائیں دیے جانے اور ان کی اہانت و حقارت کو تحمل نہیں کر سکتی، کہا کہ قوموں کو چاہیے کہ وہ استبدادی حکومتوں کے خلاف جو صہیونزم اور امپیریالسٹی قوتوں کی حمایت کرتی ہیں اٹھ کھڑی ہوں۔ اس سلسلے میں گزشتہ کئی دنوں سے حکومت مخالف مظاہروں میں شدت آئی ہے اور مظاہرین نے بحرینی حکومت کے لیے مغربی ملکوں، خاص طور پر امریکہ کی کھلی حمایت کی بھرپور مذمت کی ہے۔ بحرینی مظاہرین آل خلیفہ حکومت کے خلاف اپنے احتجاج کے دوران بحرین کی شاہی حکومت کے لیے مغربی حکومتوں کی حمایت کے تئیں اپنی شدید مخالفت و نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔
صہیونی فوجیوں نے فلسطینیوں کو گرفتار کرنے کا اپنا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے غرب اردن میں مزید 7 فلسطینیوں کو اغوا کر لیا ہے۔ فلسطین الیوم نامی خبر رساں ایجنسی کے مطابق صہیونی فوجیوں نے پیر کو غرب اردن میں حملہ کر کے 7 فلسطینی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی فوجیوں نے ان فلسطینیوں کو گرفتار کر کے انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے اس سے پہلے بھی ایک فلسطینی بچے کو اس کے چچا کے ہمراہ اغوا کر لیا تھا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی فوجیوں نے اتوار کی شام اپنی فوجی گاڑیوں کی مدد سے مشرقی بیت لحم کے گاؤں دارالصلاح پر حملہ کر کے اس کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیلی فوجی ہر روز غرب اردن کے مختلف علاقوں پر حملے کر کے متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ ان فلسطینیوں کی گرفتاری ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے کہ جب تقریباً 5,000 فلسطینی صہیونی حکومت کی جیلوں میں بدترین حالات میں قید ہیں۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے مصر کے منتخب صدر سے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ باقی رکھنے اور اس کی پابندی کی درخواست کی ہے۔
صہیونی حکومت کے ذرائع کے مطابق بنیامین نیتن یاہو نے مصر کے منتخب صدر محمد مرسی کے نام ایک خط ارسال کر کے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ کیمپ ڈیوڈ معاہدے کو باقی رکھیں اور اس کی پابندی کریں۔ مصر کا صدر منتخب ہونے کے بعد محمد مرسی کے نام صہیونی وزیر اعظم کا یہ پہلا خط ہے۔ صہیونی حکومت کے ذمہ داروں کے مطابق بنیامین نیتن یاہو اسی کے ساتھ امریکہ کی ثالثی میں مصر کے صدر محمد مرسی سے براہ راست ٹیلی فونی رابطہ برقرار کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر 1979 میں امریکہ کی ثالثی سے دستخط ہوئے تھے اور مصر کے عوام 30 سال سے اپنے ملک کے حکام سے اس معاہدے کی منسوخی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ محمد مرسی اور اخوان المسلمین کے دیگر رہنماؤں نے مصر کے عوام سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس معاہدے پر نظر ثانی کریں گے، لیکن امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر مصر نے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ منسوخ کیا تو اس کی سالانہ مالی امداد بند کر دی جائے گی۔ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ دو لحاظ سے اسرائیل کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ ایک یہ کہ خطے کے ایک باثر ملک کی حیثیت سے مصر کے ساتھ تعلقات اسرائیل کا اولین مقصد ہے، اور دوسرے یہ کہ قاہرہ کی مدد سے غزہ کے راستوں کو بند کرنا اس کا دوسرا اور سب سے اہم مقصد ہے۔ فلسطین الیوم نامی ویب سائٹ نے محمود الزہار کے حوالے سے لکھا ہے کہ صدر بننے کے بعد قاہرہ یونیورسٹی میں محمد مرسی کی تقریر سے اپنے جائز حقوق کی بازیابی اور مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کے سلسلے میں فلسطینی عوام کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ الزہار کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح مطمئن ہے کہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے مصر کی نئی پالیسیاں مثبت ہوں گی اور فلسطینی عوام کو اپنے اصولی موقف پر ڈٹے رہنے کا حوصلہ عطا کریں گی۔ جانب سے دیا جانے والا اس قسم کا بیان نہ صرف یہ کہ اسرائیلی حکام کے لیے خوش آئند نہیں ہے، بلکہ انہیں اسرائیل کے ساتھ مصر کی آئندہ حکومت کے تعلقات کی نوعیت کی بابت تشویش لاحق ہو گئی ہے۔
سعودی ذرائع نے ملک عبداللہ کے کوما میں چلے جانے کی خبریں جاری کی ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے فرما روا ملک عبداللہ کی حالت تشویشناک ہو گئی تھی اور وہ اب کوما میں چلے گئے ہیں۔ رپورٹ میں ملک عبداللہ کے مخصوص امریکی ڈاکٹر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان کی طبی موت واقع ہو گئی ہے۔ ملک عبداللہ کو آخری بار ولی عہد شہزادہ نائف کی آخری رسومات میں دیکھا گیا تھا۔ اگرچہ بہت سے ذرائع ابلاغ نے ان کی ان خبروں کی تائید کر دی ہے، لیکن سعودی ذرائع اس معاملے کی حساسیت اور ممکنہ نتائج کے پیش نظر اس کی تصدیق کرنے سے گریزاں ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب کی مسلح افواج گزشتہ ایک ہفتے سے چوکسی کی حالت میں ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد نائف بن عبدالعزیز بھی 16 جون کو جنیوا کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئے تھے۔ وہ گزشتہ 8 ماہ کے دوران مرنے والے دوسرے سعودی ولی عہد ہیں۔ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاست آسام میں آنے والے سیلاب کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 70 ہو گئی ہے۔ ریاست آسام میں سیلاب اور مونسون کی طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے، جس کے نتیجے میں ریاست کے 90% سے زائد اضلاع زیر آب آ گئے ہیں۔ سیلاب اور طوفانی بارشوں سے اب تک تقریباً 10 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ سیلاب کے نتیجے میں 6 افراد لاپتہ ہیں، جبکہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا ہے۔ مرکزی حکومت نے حالات کا جائزہ لینے اور نقصانات کا اندازہ لگانے کے لیے ایک خصوصی ٹیم آسام روانہ کر دی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم منموہن سنگھ اور یو پی اے کی چیئرپرسن سونیا گاندھی نے آج سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس تباہ کن سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ مرکزی حکومت کی طرف سے روانہ کی گئی امدادی ٹیمیں مزید جانی نقصان کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں آنے والے طوفان میں مرنے والوں کی تعداد 17 ہو گئی ہے۔ امریکی ریاست مغربی ورجینا، واشنگٹن اور اوہائیو میں شدید طوفان کے سبب درخت اور بجلی کے کھمبے اکھڑ گئے ہیں، جبکہ طوفان کے سبب مختلف حادثات میں 17 افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ خبروں کے مطابق اتوار سے امریکہ کے 30 لاکھ شہری بجلی سے محروم ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ بجلی کی سپلائی کی بحالی میں کم از کم 1 ہفتے کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ دوسری طرف مشرقی ریاستوں میں اگرچہ طوفان تھم گیا ہے، مگر درجہ حرارت کم نہیں ہو رہا۔ مشرقی ریاستوں میں جملہ اٹلانٹا اور ریچمنڈ میں محکمہ موسمیات کے حکام نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ سورج کی براہ راست شعاؤں سے بچیں اور پانی کے استعمال کا خاص خیال رکھیں۔ اس درمیان ریاست کلوریڈا میں جو بھیانک آگ لگی تھی اور جس کو امریکی صدر باراک اوباما نے ایک بڑا المیہ قرار دیا تھا، وہ بجھ تو گئی ہے، مگر اس کے نتیجے میں سینکڑوں مکانات خاکستر ہو گئے ہیں۔ آتش زدگی کے اس واقعے کے نتیجے میں ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔